أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خدا کے فضل و کرم سے ہم سب مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ایک اور مجلس جو کہ عزائے امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے، لیکن ہم سب کو باہم مل کر جمع ہو کر معارف قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے. تو ایک اور ایک گھنٹے کی تقریباً خدا کی طرف سے توفیق انشاءاللہ کہ ہم جب فرش عزا سے اٹھیں تو کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو فکری اور ذہنی اور عقلی اور ایمانی اعتبار سے بہتر بنا کر اٹھیں انشاءاللہ. اس نیت کے ساتھ کچھ گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں. اچھا، ایک بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ، اس کا برائے مہربانی برا نہیں مانیے گا، کیونکہ میں آپ سے گفتگو اس نیت سے نہیں کرتا ہوں کہ مجھے آپ کے سامنے کچھ اچھا بننے کا شوق ہے یا مجھے یہ خیال آئے کہ آپ مجھے اچھا کہیں یا تعریف کریں یا بہت زیادہ میری بات سنیں. الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جتنے خلوص کی طاقت ہے کہ صرف اور صرف ہدایت، اور اگر ایک شخص کو بھی قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کے معارف کی طرف متوجہ کر دوں تو میرے لیے سرمایہ آخرت ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں. اس لیے ہو سکتا ہے کہ کئی جملے ایسے ہوں جو آپ کو کڑوے لگیں، کیونکہ شوگر کوٹڈ پلز ہمیشہ وہی دیتے ہیں کہ جن کو آپ سے کوئی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے. تو بہرحال ایک چیز کے میں آپ کی خدمت میں، یعنی جو میں اتنے عرصے سے یہاں رہتے ہوئے ایک بات محسوس کر رہا ہوں، وہ ایک عجیب و غریب ہے، اور بعض اوقات اس کو دیکھ کے ہنسی بھی آتی ہے، کبھی رونا بھی آتا ہے، کہ ہمارے یہاں کے مومنین کا حال ایسا ہے کہ ان کو جو آ کے جو سنا کے چلا جائے سب آمننا و صدقنا ہے. کسی نے آ کے ایک دم ایک بات کہہ دی، مثال کے طور پر قرآن اور معارف کے حوالے سے بات کہہ دی، جی وہ بھی بہت اچھے ہیں. کسی نے آ کے 180 ڈگری اپوزٹ بات کہہ دی، کہ جس میں لوگوں کو قرآن اور اہل بیت کے تعلیمات کی حقائق سے بالکل دور کیا جا رہا ہے، وہ بھی بہت اچھے ہیں. اور یہ بھی میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی کہ مومنین کہنے والے کے ساتھ بیٹھ کر اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں. یعنی ابھی جیسے میں مثال کے طور پر پاکستان سے ہو کر آ رہا ہوں، جو ایک تقریر ہماری ہوتی تھی اس کے بعد 45 منٹ کا ایک پورا لیکچر اور فرش پہ بیٹھ کے ہوتا تھا ممبر کے بعد. یعنی کہ جو کچھ بھی میں گفتگو, اور ظاہر ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو ان جنرل تھے, وہ لوگ ہیں کہ جو 5-6 سال سے ہمارے ساتھ وہاں درس میں شامل رہے ہیں. لیکن یہ ایک جو ہمارے یہاں کا ایک ٹرینڈ ہے نا, کہ کسی کو کچھ فکر ہی نہیں ہے کہ کوئی صاحب آئے انہوں نے یہ بات کہہ دی, جی وہ بھی صحیح ہیں, وہ آ گئے انہوں نے بھی بہت اچھی مجلس پڑھ دی, وہ آ گئے انہوں نے بھی بہت اچھی مجلس پڑھ دی, سبھی اچھی مجلس پڑھ رہے ہیں. اور کسی کو بھی یہ توفیق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ مجلس پڑھنے والے سے جا کے بات کرے, پوچھے کہ آپ نے جو بات کہی کس ریفرنس سے کی, اس پر کچھ سوالات ابھرتے ہیں اٹھتے ہیں کیا. یہ ایک میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس یہ چیز فائدہ مند نہیں ہے رویہ, کیونکہ بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں بھی کچھ عرصے پہلے یہیں ایک مجلس پڑھی تھی, امام علی علیہ السلام کی ایک روایت آپ کو سنائی تھی حساب و کتاب قبر کے حوالے سے. تو اس میں بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ہم سے قبر میں داخل ہوتے ہی ہمارے دین کے بارے میں سوال کیا جائے گا. یعنی دین کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی زندگی میں کیا سمجھا, کس کو حق جانا, کس کو قبول کیا, کس کو رد کیا, کس نظریے کے مطابق زندگی گزاری. یہ جو ایک دم جیسے ہم کہتے ہیں نا پورا کا پورا ٹھنڈک والا معاملہ کہ کوئی حرارت ہی نہیں ہے دلوں کے اندر, کوئی گرمائش ہی نہیں ہے, ایک طلب اور تمنا ہی نظر نہیں آتی کہ راہ حق پہ چل سکیں, خدا رہا اس سے باہر آئیے. یا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے صحیح کر دیجئے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط رائے اور نظریہ قائم کر رہا ہوں, لیکن اس حوالے سے جو ہے نا ادھر بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے. یعنی یہ جس طریقے سے ہمارے برادران اہل سنت کا بعض اوقات رویہ ہوتا ہے نا, صوفی مشرب جس کو کہا جاتا ہے, صلح کل سب صحیح ہیں, علی کا نام لے دو وہ بھی صحیح ہیں, معاویہ کا کہہ دو وہ بھی صحیح ہیں, فلاں سب صحیح ہیں, کسی سے بگاڑنا نہیں ہے, کسی سے جو ہے نا جھگڑا نہیں کرنا ہے. یہ صلح کل والا جو طریقہ ہے یہ دین کا طریقہ نہیں ہے. جس طریقے سے کہ شہید مطہری نے ایک کتاب ان کی ہے جاذبہ و دافع علی علیہ السلام, اگر آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے اور نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ, اس میں انہوں نے جو بنیادی نظریہ یہ پیش کیا ہے کہ کوئی بھی شخصیت جو جینوئن ہوتی ہے وہ اپنے لیے بے انتہا محبت اور بے انتہا نفرت دونوں کو جنریٹ کرتی ہے. یعنی اس زندگی میں حق کے حوالے سے صلح کل والی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی ہے. یعنی کوئی شخصیت ایسی نہیں پائی جاتی ہے کہ جس کو سب اچھا کہہ دیں. تو امام علی علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے کہا جاذبہ و دافع, کہ امام علی علیہ السلام انسان کامل اس لیے ہیں کہ میکسیمم ڈگری آف لو اور میکسیمم ڈگری آف ہیٹ دونوں امام علی کے ریفرنس سے جنریٹ ہوتے ہیں. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل باطل بھی آپ کو کہیں صحیح ہے, یہ تو پھر ہمیں اپنے پر نظر ثانی کرنی پڑ جائے گی. کہ اگر اہل باطل کہنا شروع کر دیں کہ یہ صحیح ہیں تو دونوں طرف دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اور اسی کو انہیں حق کا معیار یہی ہے, حق کی پہچان یہی ہے کہ حق اور اہل حق کے لیے شدید محبت جو عمل کی شکل میں ظاہر ہو, اور باطل اور اہل باطل کے حوالے سے شدید نفرت جو عمل کی شکل میں ظاہر ہو. جب یہ دونوں چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تب وہ حقیقتاً مسلمان اور مومن بنتا ہے. یہ صلح کل والا طریقہ جو ہے یہ دین نہیں ہے, یہ اسلام نہیں ہے. یہ تو ایک یہ کہ میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ شاید ایک بات بظاہر تلخ ہو لیکن خاص طور سے ہمارے یہاں مومنین کو میرے نقطہ نظر سے اس حوالے سے اپنے آپ پر نظر ثانی کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کا جو ایک میسج میں ریڈ کر پاتا ہوں وہ یہ کہ شاید ان ایسنس یہ ایک انڈیفرنس اور عدم دلچسپی کا اظہار ہے. یعنی ہم اپنے دل میں کنسرن نہیں رکھتے, کوئی خاص ریئل کنسرن نہیں ہے کہ دین کے نام پر ہمیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے, بس ایک رسم ہے جو نبھا رہے ہیں کہ فلاں صاحب آگے سنا جائیں وہ بھی صحیح ہیں, فلاں آگے سنا جائیں وہ بھی صحیح ہیں, سب صحیح بات کر رہے ہیں. تو بہرحال اس حوالے سے ایک اپنے رویے میں تبدیلی لائیں اور اپنے جو قلبی احوال ہیں اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. ایک صلوات محمد و جن آیتوں کو ہم نے منتخب کیا, اور ظاہر ہے کہ کوئی بہت زیادہ گہری بات ممکن نہیں ہے, زیادہ تر ان مجالس میں تذکر یعنی یاد دہانی ایک تھوڑا سا نسبتاً ایک گہرائی کے ساتھ اس حد تک ہی بات کی جا سکتی ہے. جن آیات کو میں نے منتخب کیا یہ سورہ حج کی آخری دو آیتیں جن میں خطاب ہوتا ہے اہل ایمان کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا, اے اہل ایمان, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, ارکعوا, رکو کرو. رکو کرو کا مطلب ان فیکٹ جھک جاؤ. واسجدوا, سجدہ کرو. واعبدوا ربکم, اپنے رب کی بندگی کرو. وفعلوا الخیر, اور اپنی زندگی میں خیر انجام دو, یعنی تمہارا فعل خیر ہو, تمہارا کام خیر ہو, اچھائی ہو, بھلائی ہو. لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ. میں اس کو تھوڑا سا, اصل موضوع یہ نہیں ہے, لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ تذکر کے حوالے سے, کہ ہمارے لیے جو بات سب سے اہم ہے اپنی پوری زندگی میں, وہ اس بات کا دہراتے رہنا کہ خدا ہم سے مسلم اور مؤمن ہونے کے حوالے سے کیا چاہتا ہے. اس بات کو بہت غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا. مؤمن اور مسلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق جو دین سمجھ میں آئے اس پر کیسے عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. مؤمن اور مسلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پوری زندگی اس ایکسپلوریشن میں صرف کریں کہ ایک مؤمن سے خدا کیا چاہتا ہے اور ویسا بننے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ جو دین ہمیں سمجھ میں آ گیا اسلام اور ایمان کے طور پر ہم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں. تو پہلی دقت کہ خدا کیا چاہتا ہے, خدا کیا چاہتا ہے, جھکو, سجدہ کرو, بندگی کرو اپنے رب کی, کام وہ کرو جس سے ہمیشہ اچھائی پیدا ہو. کیسا کام کرنا ہے؟ وَفْعَلُوا الْخَيْر, جو بھی اپنی زندگی میں کام کرو, فعل انجام دو, اسے خیر پر مبنی ہونا چاہیے, یعنی اس سے ہمیشہ خیر اور اچھائی کو برآمد ہونا چاہیے. اگر تم اپنے ایمان میں ان باتوں کا خیال رکھو گے تو کیا ہوگا, تمہارے لیے امید ہے کہ تم مفلح ہو جاؤ گے. مفلح ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہارا پروفٹ, تمہارا بینیفٹ, تمہارا سرمایہ مسلسل گرو کرتا رہے گا, جیسا کہ ایک کسان جو زمین میں فصل بوتا ہے اور ایک بہترین کراپ کی امید میں اپنا وقت گزارتا ہے. تم امید ہے کہ ایک بہترین فصل کو کاٹ کر بہترین سرمایہ کو وتھ میکسیمائزڈ پروفٹ اس دنیا سے تم جاؤ گے, اگر تم اپنے ایمان میں ان باتوں کا خیال رکھو. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ, اسلام اور ایمان جہد مسلسل کا تقاضا کرتا ہے. اسلام اور ایمان کے اندر ایسی کوئی شق موجود ہی نہیں ہے کہ انسان معاشرے سے اپنے آپ کو کاٹ کر دوسرے انسانوں کی فلاح و بہبود سے اپنے آپ کو لا تعلق کر کے اپنے گھر میں بیٹھ کے تسبیحیں اور نماز پڑھ کر نجات پا جائے. اسلام میں ایسی کوئی شق موجود نہیں ہے. جاہدو, میدان عمل میں اترنا ہے, کوشش کرنا ہے. جو تم میدان عمل میں کوشش کرو گے قربتاً اللہ, وہ سب کا سب جہاد ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں خدا کے لیے جہاد کرو, حق جہاد ہی, جیسا کہ جہاد کرنے کا حق, یعنی جو کچھ تمہارے بس میں ہے وہ کوشش کرو, میکسیمم لیول آف ایفرٹ. وَاجْتَبَاكُمْ, خدا نے تم کو مجتبہ یعنی منتخب کیا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجْ, اور دین میں تمہارے لیے کسی قسم کی سختی اور تنگی نہیں رکھی ہے. یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہے کہ دین میں سختی اور تنگی ہم ایجاد کرتے ہیں نہ کہ خدا نے رکھی ہے. اس بات پہ آپ ہمیشہ غور کریں کہ جتنی زنجیریں اور طوق دینداری کے نام پر ہیں یہ ہم بناتے ہیں نہ کہ ان میں سے خدا نے کسی چیز کو ایجاد کیا ہے. کہ دین کے ساتھ جب آپ رسم و رواج کو ملا دیتے ہیں تو یہ کمبینیشن آپ کے لیے دین میں تنگی اور سختی پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے. اور اس کے بعد ہم شکایت کرتے ہیں کہ خدا نے دین میں سختی لگائی. خدا کی طرف سے دین میں کوئی سختی نہیں ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر ہمارے انڈو پاکستان کے معاشرے میں جو آج کل ایک چیز سب سے بڑی مصیبت بن گئی ہے وہ کیا ہے, نوجوانوں کا کے لیے نکاح ہے, شادی ہے. پیغمبر اکرم کی سنت یہ ہے کہ ایک نوجوان جس کو آپ نے کہا کہ تم نکاح کرو, کیونکہ نکاح نصف دین کی حفاظت کرتا ہے, حدیث ہے پیغمبر, اس نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے مہر میں دینے کو یا خرچ کرنے کو. آپ نے فرمایا, اس سے پوچھا آخر میں کہ قرآن یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا قل ھو اللہ پڑھو. تین مرتبہ اس سے کہا سورہ اخلاص کی تلاوت کرو. آپ نے فرمایا میں اسے تمہارا مہر قرار دیتا ہوں. یہ دین ہے, اس قدر سہولت پیدا کرتا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے. لیکن اس دین کے ماننے والوں کا حال آپ دیکھیں کہ ایک ایسی چیز کے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے. نکاح نصف دین کی حفاظت کرتا ہے. عملاً کر کے بتایا کہ جتنی رکاوٹیں تمہارے درمیان ہیں, ایج ڈفرینس اتنا ہو تم نکاح نہیں کرتے, سب کچھ پیغمبر نے خود کر کے دکھایا کہ دیکھو اس میں بھی ممکن ہے, اس میں بھی ممکن ہے, اس میں بھی ممکن ہے. تمہارے پاس تم پیسوں کو وسائل کو بہانہ بناتے ہو, یہ دیکھو میں نے صرف تین قل ہو اللہ کو مہر قرار دے کے نکاح کر دیا. تو دین میں خدا نے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے. دین سہل ہے, دین آسان ہے, دین پر عمل کرنا قطعاً دشوار و مشکل نہیں. یہ ہم ہیں کہ جب رسم کو, رواج کو, اپنی پیدا کی ہوئی سنتوں کو دین کے ساتھ ملاتے ہیں تو دین میں پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. اور اسی وجہ سے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مومن اور مسلم ہونے کی حیثیت سے ہماری بنیادی ذمہ داری اس چیز کی ایکسپلوریشن ہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, نہ کہ دین کے نام پر جو ہم سمجھتے ہیں اس پر کیسے عمل کریں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے صحیح کرنے کی ضرورت ہے. میں آگے بڑھتے ہوئے کہ ان آیتوں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ اس کی مکمل تشریح اور تفسیر اس جگہ ممکن نہیں ہے, میں صرف دو نکات کو واضح کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے, دو لفظوں کو. اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی کیونکہ خاصے ابہام اور کنفیوژنز ایگزسٹ کرتے ہیں. ایک ہے دین, دوسرا اسلام. یعنی خدا کی نظر میں دین کا کیا مطلب ہے اور اسلام کسے کہتے ہیں. بس ان دو باتوں کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کر کے اپنی گفتگو ختم کروں. ہم زیادہ تر لفظ استعمال کرتے ہیں دین اسلام, اور اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام اور دین سینونیمس ہیں. یا سینونیمس کا مطلب ہے کہ انٹرچینجبل ہیں. یعنی کہ دین کا مطلب اسلام ہے اور اسلام کا مطلب دین ہے, جبکہ حقیقتاً دین اور اسلام دو ڈفرینٹ کنسیپٹس کا, دو مختلف حقیقتوں کا نام ہے. دین کا مطلب ہے انسان کی زندگی گزارنے کا رستہ. انسان یعنی اسی لیے دین کو جو اس کے سملر ورڈز ہیں وہ مذہب اور شریعت ہیں. مذہب بھی اگر آپ عربی زبان سے تھوڑا سا بھی, تو مذہب وہابہ سے نکلا ہے. وہابہ یعنی جانا, گزرنا. مذہب یعنی جس رستے پر آپ چلتے ہیں, جو راہ آپ طے کرتے ہیں. تو دین کا مطلب ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو کس رستے پر رہتے ہوئے گزارتا ہے. یہ ہے دین, یہ ہے مذہب. کہ مذہب یعنی ہم کس راہ کو اختیار کرتے ہیں، کس راہ پر چلتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دین حق بھی ہو سکتا ہے، دین باطل بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی کا وہ رستہ جو اسے حق کی راہ پر چلائے وہ دین حق ہے، انسان اس راہ پر زندگی گزارے کہ جس میں باطل کی اقدار کو وہ فالو کر رہا ہو، باطل ویلیوز کو فالو کر رہا ہو، وہ دین باطل ہے۔ اسی طریقے سے دین مسلمان بھی ہو سکتا ہے، اسلام بھی ہو سکتا ہے، دین کفر و شرک بھی ہو سکتا ہے۔ تو دین کا مطلب کیا ہے کہ دین یعنی کس رستے پر رہتے ہیں، کس رستے پر ہم چل کے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دین۔ اس سے زیادہ دقیق مطلب اسلام کا ہے، اس پہ ہمیں تھوڑی سی دقت کرنا ہے۔ اسلام، اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں کہ آپ کی نظر میں اسلام کس چیز کا نام ہے، آلموسٹ انویریبل جو آنسر ہمارے پاس آئے گا وہ یہ کہ اسلام ایک سیٹ آف بلیفس کا نام ہے۔ یعنی اسلام کس چیز کا نام ہے کہ آپ توحید کو مانیں، آپ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان لے آئیں، آپ رسول خدا کے پیغمبر خاتم ہونے کو قبول کر لیں، آپ قرآن کے کتاب خدا ہونے اور وحی الہی ہونے کو قبول کر لیں۔ اس سیٹ آف بلیفس اور اس سیٹ آف بلیفس کے ذریعے میں پیدا ہونے والے جو ایک اعمال کا پورا نظام ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، اس کا نام اسلام ہے۔ امام علی علیہ السلام نے، اور یہ جملے نہج البلاغہ میں موجود ہیں جناب امیر علیہ السلام کے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسلام کی وہ تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بیان نہیں کی۔ اور وہ تعریف آپ کیا بیان فرماتے ہیں؟ الاسلام هو التسلیم، والتسلیم هو اليقین، واليقین هو التصدیق، والتصدیق هو الادا، والادا هو العمل۔ پانچ اسٹیجز۔ لیکن پہلی ہی سیڑھی پر، پہلے ہی اسٹیپ پر امام علی علیہ السلام ہماری تعریف اسلام کو اپ سائڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں، پہلی ہی منزل پر۔ یعنی جو ہماری نظر میں تعریف اسلام ہے وہ ٹوٹلی منہدم ہو جاتی ہے، ڈسٹروائے ہو جاتی ہے امام علی علیہ السلام کے اس جملے سے، کہ آپ فرماتے ہیں الاسلام هو تسلیم۔ اسلام نام ہے تسلیم کا۔ تسلیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جھک جائے، a person bows down before a reality یا in face of some reality۔ اس جھک جانے کا نام اسلام ہے، کہ جب انسان کے سامنے حق آئے، جب انسان کے سامنے حق روشن ہو جائے، اس حق کے مقابلے میں انسان کے قلب اور فکر اور نظر کے جھک جانے کا نام اسلام ہے۔ نہ کہ اسلام کسی سیٹ آف بلیفس کو کہتے ہیں۔ اور اگر جس چیز کے آگے آپ جھکے ہیں، جس چیز کی حقانیت کو آپ نے تسلیم کیا ہے، وہ آپ کو ایک جگہ پہ لے جائے گا کہ ہاں توحید کو طلب تسلیم کرو، نبوت کو تسلیم کرو، آخرت کو قبول کرو۔ لیکن آپ اس بنیادی فرق کو محسوس کر رہے ہیں؟ بس اصل میں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اسلام کسی سیٹ آف بلیفس کے لیے یس اور نو کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ جو حق آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کا دل اور دماغ اس کے سامنے کتنا جھک رہا ہے۔ یہ دو بہت مختلف باتیں ہیں۔ یہ انٹائرلی، جیسے میں نے کہا نا کہ امام علی علیہ السلام کی یہ تعریف ہمارے فہم اسلام کو بالکل ڈسٹروائے کر دیتی ہے، کہ ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں، ہم اسلام کے ذریعے سے یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک نظام عقیدہ اور عمل ہے۔ اگر آپ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں یس آئی ڈو ایکسیپٹ اٹ، آپ مسلمان ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اس کو قبول نہیں کرتا، وہ کافر ہے۔ امام علی علیہ السلام یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو بھی حق ہے، جتنا تم کو سمجھ میں آ رہا ہے، تمہارا دل اور دماغ اس کے آگے کتنا تسلیم ہوتا ہے, کتنا جھکتا ہے. اور جیسے علامہ طباطبائی نے تسلیم کی تعریف بہت اچھے دو جملے اس میں بیان کیے کہ اسی جگہ پر, کہ تسلیم کے معنی کیا ہیں. تسلیم کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ انسان جس کے آگے تسلیم ہو جائے اس کی نافرمانی کا خیال کبھی دل میں نہیں آتا, اسے اپنے آپ سے دور کرنا ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کرتا. جس کے آگے, یعنی کیسے پتا چلے کہ میں کس کے آگے تسلیم ہوں یا نہیں ہوں؟ آپ اپنے اولاد کے آگے تسلیم ہیں, آپ کبھی بھی قبول نہیں کرتے کہ اس میں اور آپ میں دوری ہو جائے قلبی اعتبار سے, اپنے دل سے کبھی اس کو دور نہیں کرنا چاہتے, اس کی بات کو کبھی رد نہیں کرنا چاہتے. یہ مطلب ہے تسلیم کا. الاسلام ہوا تسلیم. تو خدا جب اسلام کو پرکھ رہا ہے, اسلام کے ہمارے اندر ہم کتنے مسلمان ہیں, ہمارے اندر کتنا اسلام پایا جاتا ہے, تو اس سیٹ آف بلیفز کے لیے یس اور نو سے نہیں پرکھے گا, بلکہ اس بات سے پرکھے گا کہ تمہارا قلب اور تمہارا وجود کتنا تسلیم شدہ ہے اس حق کے مقابلے میں کہ جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا ہے. تو یہاں سے اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اسلام تسلیم, اور پھر آگے جو امام علی علیہ السلام سٹیجز بیان کرتے ہیں کہ یقین ہے, تصدیق ہے, ادا ہے اور عمل ہے, کیونکہ جس چیز کے آگے آپ کا دل جھک جائے, جس چیز کو آپ کا ذہن اور دماغ قبول کر لے, ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے عمل سے ظاہر نہ ہو. اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں پایا جاتا. یعنی اگر ہم ایک بات کو کہہ رہے ہیں کہ یہ میں قبول کر رہا ہوں اور وہ قبولیت عمل سے ظاہر نہیں ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کے آگے تسلیم نہیں ہوں. تسلیم, یقین, تصدیق, ادا, عمل. تسلیم کو 100% عمل کے ذریعے سے ظاہر ہونا ہے. صلوات محمد اللہ تو پہلی تعریف دین, یعنی دین راہ چلنا, رستہ, زندگی کا رستہ. اسلام یعنی انسان حق کے مقابلے میں اپنے فکر اور اپنے قلبی اعتبار سے کتنا تسلیم ہے. تسلیم کے حوالے سے پھر میں دوہرا دوں دو چیزیں. کیسے پتہ چلے گا کہ تسلیم ہے یا نہیں ہے؟ جس کے آگے تسلیم ہے کبھی اسے اپنے دل سے دور کرنا گوارا نہیں کریں گے آپ, کبھی اس کی نافرمانی کو پسند نہیں کریں گے. کہ وہ ایک بات آپ سے مطالبہ کرے اور آپ کہیں میں نہیں مانتا, میں اس بات کو قبول نہیں کرتا, یہ کبھی نہیں ہوگا اگر تسلیم موجود ہے. تو اگر اس تعریف کو ہم سمجھ لیں اسلام کی, تب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسلام کے درجات ہیں. یعنی ہر مسلمان ایک لیول پر نہیں ہوتا. اگر اسلام فقط ایک سیٹ آف بلیفز کے آگے ہاں یا نہ کرنے کا نام ہے, تو پھر سارے کے سارے مسلمان یکساں ہیں, اگر وہ قبول کرتے ہیں یا نہیں قبول کرتے. لیکن اگر اسلام خدا کے پیغام کے سامنے تسلیم ہونے کا نام ہے, تو ڈپینڈنگ آن دا ڈگری آف تسلیم اسلام کے بھی درجات ہونے چاہیے. کہ جب ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں, مثال کے طور پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا سورہ بقرہ میں آیت 125-26 میں نقل کی گئی ہے, کہ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادوں کو, دیواروں کو بلند کر رہے تھے, یرفع القواعد, کہ خانہ خدا کی, اس وقت ایک دعا کی ہے دونوں حضرات نے, ربنا وجعلنا مسلمین لکا, اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے مسلمین میں سے قرار دے, مسلم قرار دے. اب اگر ہمارے پاس اسلام کی معرفت نہیں ہے حقیقتاً, اور اسلام کو ہم فقط اس سیٹ آف بلیفس کا نام سمجھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص, پیغمبر اولو العزم, امام جسے خدا نے منتخب کیا, انسانیت کا امام بنایا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں کو مسلمین میں قرار دے دے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے نا کہ یہ بات میں کس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, تاکہ پہلی منزل پر آپ اسلام کی تعریف کو سمجھیں, دوسری منزل پر آپ اپنے اسلام کو ہمیشہ ترقی دینے کی فکر میں رہیں.
سبحان اللہ.
یہ بات میں اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ یہ سمجھ کے نہ بیٹھ جائیں کہ ہاں میں نے اس کو قبول کر لیا, میں مسلمان ہو گیا, ذمہ داری ختم. اور جب خدا ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے, سورہ آل عمران کی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان والو تقوی الہی اختیار کرو جیسا کہ تقوی کا حق ہے, اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلم ہو. اور ہم اس بات پہ خوش ہو کے بیٹھ جائیں گے جی میں تو مسلمان ہوں, میں تو مان رہا ہوں, یہ مطلب نہیں ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یعنی اس بات کا خیال رکھو کہ جب تمہیں موت آئے تو تم اسلام کے کس درجے پر موجود ہو, یعنی تمہارا اسلام کس درجے پر ہے, اپنے اسلام میں ترقی کی کوشش کرنا. کہ اسلام کا مطلب ہی نہیں میں مسلمان مر رہا ہوں یعنی جی میں نے مان لیا اللہ ایک ہے اور نبی, نہیں, مسلمون یعنی تمہارا اسلام ترقی یافتہ ہو, اپنے اسلام کے درجات کی بلندی کی فکر کرو اپنی زندگی میں, کہ موت کے وقت بالا ترین درجہ اسلام پر. تو اس میں چار درجات کہ جس کو بیان فرماتے ہیں میں مختصراً آپ کی خدمت میں, اور پھر یہ کہ میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ لوگ بعد میں مجھ سے پوچھیں گے اس باتوں کو. یہ رویہ درست نہیں ہے کہ کہنے والا جو کہہ کے چلا گیا سب قبول, کیونکہ جب تک سوال دیں گے, سوال کے دو فائدے ہوتے ہیں, دو بہت بنیادی فائدے ہیں. پہلا فائدہ خود آپ کو ہے کہ آپ کا کنفیوژن دور ہوتا ہے, آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے, آپ کا علم مستحکم ہوتا ہے. دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کہنے والا بھی محتاط رہتا ہے کہ اسے یہ بات جب سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے کہ آڈینس سو نہیں رہی ہے, آڈینس خدا نخواستہ جاہل اور غافل نہیں ہے, تو وہ بھی محتاط ہوتا ہے. یعنی اس سے اگر ہمارے لوگ حاضرین اور سامعین سوال کرنا اپنی عادت بنا لیں, اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا بلکہ ممبر کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی. کہ یہ نہیں ہوگا کہ جس کا جو دل چاہا کہ بیٹھ کے سنا کے چلا گیا اور بس, اسے پتہ ہے انہوں نے آگے سے بولنا تو کچھ ہے نہیں. تو بہرحال ایک صلوات محمد و آل محمد. اسلام کے درجات, اور اس پر ہمیں پرکھنا ہے کہ ہم کس درجہ اسلام میں ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ہم اپنے موت اور انتقال کے وقت کس درجہ اسلام تک ہمیں پہنچنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسلام کا سب سے پہلا درجہ کیا ہے, جس کو سورہ حجرات میں بیان کیا گیا کہ جب کچھ لوگوں نے آگے پیغمبر اکرم سے کہا کہ ہم ایمان لے آئے, خدا نے کہا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے, ولیکن قولوا اسلمنا, مگر تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. یعنی ایمان وہ چیز ہے کہ جب اسلام جس بات کو آپ قبول کر رہے ہیں اس کا اثر دل پر پڑنا شروع ہو جائے, قلوب متاثر ہونے لگیں, تو اسلام ایمان بنتا ہے, یہ اس کا درجہ اول ہے. یعنی پہلا لیول اسلام کا کیا ہے, وہی ہے جو ہمارا ہے کہ سیٹ آف بلیفز کو یس کرنا, کہ خدا نے کہا, پیغمبر نے کہا کہ اس چیز کو مان لو, ہم نے کہا جی مان لیا, نماز پڑھ لو, پڑھ لی, دین کے فلاں فلاں احکامات پر عمل کر لو, کر لیا. یہ اسلام کا درجہ اول ہے کہ جس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ ابھی اس لیول کا مسلمان ابھی مومن نہیں ہوا ہے. کیوں مومن نہیں ہوا ہے؟ اس لیے کہ یہ صرف ظاہری طور سے قبول کر رہا ہے یا فکری طور سے قبول کر رہا ہے، لیکن جو کچھ اس نے مانا ہے اس کا اثر اس کے قلب تک منتقل نہیں ہوا ہے۔ ایمان درجہ اول، اسلام کے بعد ایمان کا پہلا درجہ، یعنی دل پر اثر پڑنا شروع ہوا۔ اس کے بعد اسلام کا دوسرا درجہ سامنے آتا ہے، وہ درجہ کیا ہے کہ جب آپ نے واقعاً اپنے دل سے تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ یہ پیغام حق ہے، تو آپ اس تلاش میں نکلیں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اصل میں ہیں کیا۔ آپ اس کی تلاش میں نکلیں گے، آپ اس میں دقت کریں گے، آپ اپنی معرفت کو بڑھائیں گے، اور آپ اپنی معرفت دین کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلی سٹیج کیا تھی کہ جو آپ کو احکامات بتا دیے گئے آپ اس کے سامنے تسلیم ہیں۔ دوسری سٹیج پر آپ نے دقت کر کے دین اور عقیدہ حق کی معرفت حاصل کی اور اس کے آگے تسلیم ہو گئے۔ فرق محسوس ہو رہا ہے ان دونوں میں؟ اس معرفت حق کے سامنے تسلیم ہو جانا، یہ اسلام کا درجہ دوم ہے۔ پھر آپ کا ایمان اس درجے پر آ گیا۔ اس دوسرے درجے کے ایمان سے گزرنے کے بعد اسلام کا تیسرا درجہ، کہ آپ نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ میں نے عقیدہ حق کو سمجھ لیا، میں نے دین کی معرفت حاصل کر لی، لیکن اس کے مقابلے میں میں اپنے نفس کو مریض پاتا ہوں۔ میرے نفس میں خود پسندی کا مرض ہے، میرے نفس میں ریاکاری کا مرض ہے، میرے اندر حسد کا مرض ہے۔ تیسرا درجہ اسلام کیا ہے؟ کہ انسان خدا کے آگے جھکے، تسلیم ہو کہ اے میرے رب، تو پسند نہیں کرتا کہ میں اپنے نفس میں بیماریوں کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ کہ میں اب کس درجہ تسلیم پر پہنچ گیا کہ میں خدا کی بارگاہ میں اس حالت میں نماز پڑھنے پر راضی نہیں ہوں کہ میرے دل میں مومنین کی طرف سے کینہ اور بغض و حسد پایا جائے، اب میں خدا کے سامنے تسلیم ہوں تیسرے درجے پر، کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ خدا کی نظر میرے نفس پر ہے، قلب پر ہے، اس میں یہ بیماریاں موجود نہیں ہونا چاہیے، اس میں یہ خرابیاں نہیں پائی جانی چاہیے۔ یہ اسلام کا تیسرا درجہ ہے، بارگاہ خداوندی میں اسلام انسان تسلیم ہو کہ اپنے نفس کو ان تمام چیزوں سے پاک کر لے کہ جو خدا کو ناپسند ہے۔ اس تیسرے درجے اسلام کے بعد تیسرا درجہ ایمان، اور آخری درجہ اسلام جس کی طرف جناب ابراہیم علیہ السلام اشارہ کر رہے ہیں، وہ بندگی یہ محض ہے، یعنی میں خدا کے سامنے اس طریقے سے تسلیم ہوں کہ غیر خدا کی بندگی کا تصور مجھ سے مٹ جائے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یعنی مجھے اپنی بارگاہ میں ایسا مسلمان بنا دے، ایسا تسلیم کرا دے کہ تیرے سوا کسی اور کی بندگی کا شائبہ بھی مجھ پہ نہ ہو۔ کہ جس کو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے رب نے ہم کو شراب طہور پلائی تاکہ اپنے غیر سے پاک کر دے۔ یہ ہے چار درجہ اسلام، اور یہ کب آپ کو سمجھ میں آئیں گے؟ جب امام علی علیہ السلام کی دی گئی تعریف سمجھ میں آئے گی کہ اسلام ہوا تسلیم، اسلام حق کے سامنے تسلیم ہونے کا نام ہے، اور جب حق کے سامنے تسلیم ہونے کی بات آئی تو اس کے درجات ہیں۔ کس درجہ تسلیم، کس درجہ جھکنا، کس درجہ اطاعت، اور اس کی ابتدا کیا ہے کہ ظاہراً احکام خدا کو قبول کر لینا، اسلام کا پہلا درجہ، اور اس مقام تک پہنچ جانا کہ خدا کی بارگاہ میں ایسے تسلیم ہو جانا کہ غیر خدا کی بندگی کے اثرات دل سے مٹ جائیں، یہ اسلام کا آخری درجہ۔ جو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے. تو جب خدا فرما رہا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ اے مؤمنین تقوی الہی حاصل کرو اور اس بات کا خیال رکھنا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سوچتے رہو کہ میں بلیف سسٹم رکھتا ہوں یا نہیں, بلکہ انتم مسلمون کا مطلب کہ تم ان چار درجات میں سے کس درجے پر پائے جاتے ہو, کس مقام پر ہو. اسلام اور تسلیم کی, تسلیم حق کی تمہارے اندر کیا کیفیت موجود ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد. تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جب سورہ آل عمران میں, سورہ نساء میں یہ آیتیں آتی ہیں بار بار کہ ان الدین عند اللہ الاسلام, یعنی خدا کی نظر میں دین فقط اسلام ہے, ہم کیا خوش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, جی خدا کی نظر میں دین یہ ہے کہ ہم اس کو مان رہے ہیں, یہ مطلب آیت کا. ان الدین عند اللہ الاسلام, ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ کہ بے شک زندگی گزارنے کا رستہ خدا کی نظر میں فقط اور فقط تسلیم حق ہونا ہے, کہ جو بھی حق کے سامنے تسلیم ہو اور اس بنیاد پر اپنی زندگی کی راہ کو طے کرے, یہ وہ راستہ ہے جسے خدا اپروو کرتا ہے. ابھی میں تھوڑی سی مثالیں آپ کو اور دیتا ہوں تاکہ انشاءاللہ یہ چیزیں مثالوں کے ذریعے سے بھی واضح ہو جائیں. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو تلاش کرتا ہے اسلام سے ہٹ کر کسی دین کو, فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, وہ اس سے قبول ہونے والا نہیں ہے. یعنی غیر الاسلام, غیر تسلیم الی الحق, جو بھی زندگی میں کسی رستے کو تلاش کر رہا ہے اس کی قبولیت نہیں ہے خدا کی بارگاہ میں. اور یہاں پر میں ایک جملہ, کبھی کبھی جیسے جب ہم ان باتوں کو بیان کرتے ہیں تو اکثر مجھ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ یہ فقط تھوڑے سے لوگوں کو یہ باتیں کیسے سمجھ میں آ جاتی ہیں, قرآن سے اتنی اتنی تفسیریں لکھی گئیں, بڑے بڑے بظاہر جید علماء نے تفسیریں لکھی, کوئی بھی ایسی باتیں نہیں کرتا. مطلب آپ پڑھیے جائے کہ اس کی ان الدین عند اللہ الاسلام کی یہ تفسیر کون بیان کرتا ہے, کہ جو کچھ, یعنی کن علماء نے بیان کی, جو ولایت اہل بیت علیہ السلام کے نور سے منور ہیں جن کے قلوب. میں آپ کی خدمت میں یہ بات, یعنی یہ بھی اہم ترین اصول ہے زندگی کا, جو انسان ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام کی نورانیت سے محروم ہے وہ قرآن کے نور کو کبھی نہیں پا سکتا. یہ قطن کوئی جذباتی جملہ نہیں ہے, قطن جذباتی جملہ نہیں ہے, یہ عین حقیقت ہے, عین حقیقت ہے. اور پھر میں آپ کو ایک ورڈ آف کوشن, کیا ہے ولایت کا مطلب؟ کنیکٹ ہونا ہے. ولایت کا مطلب ہے اپنی روح کو روح امامت سے جوڑ لینا. ولایت کا مطلب نہ نام لینا ہے نہ نعرے لگانا ہے, کہ ہم اس ولایت معصوم کے, جس دن ہم اس ولایت معصوم کے دائرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ زندگی ایسے معجزاتی طور سے بدلتی ہے کہ جس کا ہمیں خود ابھی احساس نہیں ہے. ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام خدا کی راہ میں ترقی کرنے کا واحد ذریعہ اور رستہ ہے. اور جو ابھی ہمارے مومنین کو ماشاءاللہ خدا نے بہت توفیق دی ہے ائمہ علیہ السلام کے حرم پہ جانے کی, جو لوگ بھی اس نیت سے حرم معصوم میں جاتے ہیں, کہ جو زیارت جامعہ کا ایک جملہ ہے کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ محتمل لعلمکم, کہ میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ تاکہ آپ کے علم کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو سکوں, میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے اور خدا کے درمیان ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کی شفاعت سوائے آپ کے کسی اور وسیلے سے ممکن نہیں ہے. جو ان حقائق کی بصیرت و معرفت کے ساتھ امام علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, وہاں سے جب وہ دولت لے کر آتے ہیں وہ انہیں خود پتہ ہے. ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام زندگی کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے. اس کو اس کے بغیر قرآن کی حقیقتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی. ظاہری اعتبار سے جتنے بڑے بھی عالم ہیں تو دین اور اسلام سمجھ گئے کہ اگر امام علی علیہ السلام اسلام کی یہ تعریف نہ فرماتے تو ہم بھی اسلام کو سیٹ آف ریچول سمجھتے, ہم بھی اسلام کو سیٹ آف بلیف سمجھتے. لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اسلام کی وہ تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے نہیں بیان کی کسی نے, کہ الاسلام ہو التسلیم. بہرحال اب مثالوں کی طرف آ جاتے ہیں. چند بات میری ختم, کہ امید ہے کہ آپ نے دین اور اسلام کی تعریف کو سمجھ لیا ہوگا. اور جب آپ دین اسلام کا لفظ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ بات واضح ہوگی آپ کے ذہن میں کہ دین اسلام یعنی زندگی گزارنے کا وہ رستہ جس میں انسان حق کے سامنے تسلیم ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں دین اسلام. اور یہی دین اسلام خدا کی نظر میں اپروڈ وے آف لائف ہے, اور جو اس سے ہٹ کر کسی اور راہ حیات کی تلاش و تمنا کرتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. اب اگر ہم اس بنیاد پر دیکھنا شروع کریں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا نہیں ہے. پھر ہمارے سامنے بہت سارے بڑے بڑے مسلمانوں کا اور دعویٰ ایمانی رکھنے والوں کا پھر ان کی حقیقت سامنے آنا شروع ہوتی ہے. اور یہاں بھی یہ جملے تلخ ہیں لیکن جو کچھ بھی ہے وہ عین حقیقت ہے جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. اور مجھے امید ہے کہ آپ میری تمام گفتگو کو اس نیت سے نہیں سنیں گے کہ میں کسی پر ٹانٹ کر رہا ہوں یا طنز کر رہا ہوں, بلکہ صرف اور صرف بیان حقیقت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہماری اصلاح ہو سکے. اسلامی تاریخ کے حوالے سے چند ایک دو گوشے آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں. امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے, اور شہادت کے وقت امام حسین علیہ السلام نے اس بات کا ارادہ کیا ہے کہ برادر بزرگوار کو نانا کے پہلو میں اور قریب دفن کریں گے. مروان ابن حکم جو پیغمبر اکرم کے جملوں کے لحاظ سے ملعون و مردود انسان ہے, لیکن اس کے بنو امیہ کے تعلق کی وجہ سے ان لوگوں نے کہ جو بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اس کو پروٹیکشن دی. مروان ابن حکم دوڑا دوڑا آتا ہے ام المومنین کے پاس, اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کیا غضب ہونے جا رہا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, حسن کو پہلو پیغمبر میں دفن کرنے کا پلان ہو رہا ہے. کیا ہوگا اس سے, اس سے ہوگا یہ کہ جو صاحبان وہاں پہلے سے مدفون ہیں ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی. یہ تاریخ کے جملے ہیں, میں پھر وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں کسی کی طرف بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا ہوں. انہوں نے انتہائی ایکسٹریم ایکشن لیا جناب ام المومنین نے کہ یا تو میری عزت رہے گی یا یہ یہاں رہیں گے, دفن ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ اس بیک آؤٹ کرنا پڑ گیا امام حسین کو. اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد کچھ جملے بھی کہے براہ راست, اور جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا اس کا آپ کو کسی اعتبار سے کوئی حق نہیں پہنچتا تھا. لیکن امام علی علیہ السلام کی بھی سنت یہی رہی ہے, امام حسین علیہ السلام نے بھی اسی سنت پر عمل کیا کہ رسول سے رشتہ داری کا ظاہری احترام پورے طور سے نبھایا ہے. امام علی علیہ السلام نے جمل میں, امام حسین علیہ السلام نے امام حسن کی وفات کے وقت. اب اگر خدا نہ خواستہ یہ سب چیزیں اسلام ہیں یعنی میں کس عنوان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آپ اسلام اور اسلام حقیقی کو فرق کرنا محسوس کریں, فرق کریں, ناموں سے نہیں. اسلام نام سے نہیں پہچانا جاتا ہے, اسلام بڑے بڑے اسٹیٹس سے نہیں پہچانا جاتا ہے, اسلام حق اور حقیقت اور حقانیت سے پہچانا جاتا ہے. امام دوسرا دردناک پہلو, یعنی یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی, کس چیز کی مثال دی کہ آپ دیکھیں کہ اسلام کے بڑے نام ہیں لیکن اسلام اگر آپ تسلیم حق کو سمجھتے ہیں تو تسلیم حق کی روشنی میں پھر یہاں سے اسلام پر سے پردہ فاش ہو جاتا ہے. اس اسلام کی پیروی نہیں کرنا. امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام نے مدینے میں جو اپنے قریبی لوگ تھے ان کے سامنے دعوت رکھی. آپ کے جو بہت مشہور جملے ہیں کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا, یہ مدینے کے جملے ہیں. میں اپنے گھر سے نہیں نکل رہا ہوں مگر یہ کہ اپنے جد کی امت میں طلب اصلاح کے لیے, مدینے کے جملے ہیں. لیکن مدینے کے اندر بہت بڑے بڑے نام مشورہ دے رہے تھے آپ نہ جائیں, جا رہے ہیں تو عورتوں بچوں کو نہ لے کے جائیں, ساتھ چلنے پہ کوئی راضی نہیں تھا. مکے کے اندر جا کے امام حسین علیہ السلام حج کی ادائیگی سے قبل مکے سے نکل رہے ہیں, وہاں بھی بڑے بڑے نام موجود تھے. اور اس میں کوئی شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے, جو سب اس میں آپ کو کچھ کو شیعہ کہہ لیں کچھ کو سنی کہہ لیں, یعنی کچھ کو یہ مانتے ہیں کچھ کو وہ مانتے ہیں, سب ہی ہیں, سب شامل ہیں. کعبے کا طواف کرنے پر لوگ راضی ہیں. سید الشہداء علیہ السلام 8 یا 9 ذی الحج کو مکے سے نکل گئے, ساتھ نہیں ہیں. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام مسلسل بیچ میں اپنی مدد کے لیے بھی لوگوں کو طلب کر رہے ہیں, حل من ناصرین بھی کہہ رہے ہیں, سب کچھ کہہ رہے ہیں, آخر میں امام علیہ السلام تنہا ہیں. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ہے کہ حق کیسے ثابت ہوتا ہے. خدا نے نہ مکے والوں کو چھوڑا, نہ مدینے والوں کو چھوڑا, نہ عراق والوں کو چھوڑا. یعنی یہ میرا محض دعویٰ ہو سکتا ہے. آپ کہیں کہ آپ خوش عقیدتی میں بات کر رہے ہیں, کیا پتا امام حسین صحیح ہوں یا نہیں ہوں. کربلا کے بعد پیش آنے والے واقعات نے بتایا کہ خدا کیا چاہتا تھا. جب کعبے کو منجنیق سے پتھر باندھ کر توڑ دیا گیا, جب مسجد نبوی کو استبل بنا دیا گیا, اور اہل کوفہ پر حجاج بن یوسف کو مسلط کر دیا گیا, یہ فرق ہے اسلام اور تسلیم کے درمیان. یعنی ہمیں اپنی زندگیوں میں اس چیز پہ متوجہ رہنا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ بڑے نام ہیں, یہ فلاں ہیں, یہ فلاں چیز ہے, اور اس سے اسلام کو ہم پہچان رہے ہیں. اسی لیے تسلیم حق ہونا ضروری ہے, حق کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے, حق کی راہ پر چلنا ضروری ہے, حق کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. اور امام علی علیہ السلام کا یہ جملہ ہے خطبہ قاسیہ کے اندر کہ خدا کی سنت قوموں کے لیے کبھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا نے ایک قوم کے ساتھ ایک سلوک کیا, ان کو ایک بنیاد پر ایک نتیجہ دیا, تم وہی کام کرو گے اور دوسرا نتیجہ پالو گے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو اسی لیے تاریخ بیان کی جاتی ہے, اسی لیے تاریخ کو عبرت کے طور پر پڑھنے اور سمجھنے کی تلقین کی جاتی ہے, تشویق دلائی جاتی ہے. یہ کربلا ہمارے سامنے, یعنی پیغمبر اکرم کے بعد بڑے بڑے ناموں نے, پھر وہی کہہ رہا ہوں اس میں کوئی شیعہ سننے کی بات نہیں ہے, اس میں کچھ شیعوں کے نزدیک مقدس ہو سکتے ہیں, کچھ ان کے نزدیک مقدس ہو سکتے ہیں, لیکن حجت خدا اور معصوم کے ساتھ میں نے اسی لیے امام حسین امام حسین دونوں کا نام لیا. کہ دونوں جنہیں خدا نے کہا تھا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ, دونوں کو کس طریقے سے مظلوم کیا اپنوں نے, غیروں کی باری بعد میں آتی ہے, صرف اسی لیے کہ وہ اسلام کے ظواہر کو دیکھتے تھے, تسلیم حق والی منزل پر نہیں تھے اکثریت موجود. تو یہ ہمارے لیے کربلا کا مہم ترین سبق ہے کہ ہمیں اس حوالے سے بیدار رہنا ہے کہ ہمارا اسلام فقط سیٹ آف ریچولز کا نام ہے یا ہمارا اسلام تسلیم للحق ہونے کا نام ہے. اور کہیں خدا نہ خواستہ ہم بھی تو اسی نتیجے کو نہیں پانے چاہ رہے, اسی نتیجے کی طرف نہیں بڑھ رہے کہ جو خدا نے امام حسین کے بعد اہل مکہ, مدینہ, عراق اور کیجیے تینوں کو نتیجہ دیا ہے, خدا نے تینوں کو, کسی ایک کو نہیں چھوڑا. کہ خدا نے اس بات کو دکھا دیا ہے کہ تمہاری نظر میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی اہمیت ہے, میں اسی کی حیثیت دکھاتا ہوں تم کو. میری نظر میں حیثیت میری حجت کی ہے. ان دیواروں کی اور اس کمرے کی اور اس بلڈنگ کی حیثیت نہیں ہے. تم میری حجت کو چھوڑ دو گے, مجھے نہیں پروا کہ اس پر منجنیق برسے کعبے کی دیواروں پر یا کچھ بھی ہو. اور جب تم نبوت کی اصل کو ترک کر دو گے تو مسجد نبوی کیا چیز ہے پھر؟ یہ ہے تسلیم للحق ہونے کا نام, جس پر ہمیں مرتے دم تک غور کرتے رہنا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, کہ جب ہمیں موت آئے تو کس لیول آف اسلام پہ موت آئے, کس کیٹیگری آف اسلام پہ موت آئے, اس بات کی طرف مسلسل توجہ کرتے رہنا ہے. ایک صلوات محمد و آل محمد. اور کربلا مسلسل اسی درس کا نام ہے بعد میں آنے والی تمام نسلوں کے لیے, کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے تھے, اور ظاہر ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تعریف اسلام بیان کرنے کی کوشش کی تو اب آپ کسی کے مسلمان ہونے سے دھوکہ نہیں کھائیں گے, مسلمان کے لیبل سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. اب آپ اسلام کو کہاں تلاش کریں گے؟ حق کے سامنے تسلیم ہونے پر. اسلام کو ناموں میں نہیں ڈھونڈیں گے. تو جو بظاہر مسلمان تھے, جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا تاکہ اسلام کے نام پر فساد برپا کریں, ان کی شقاوت کا معیار کیا تھا؟ کہ جناب سید الشہداء کو شہید کر کے آپ کے تمام ساتھیوں کو تہ تیغ کرنے کے بعد ان کے شقی قلوب میں ٹھنڈک نہیں پڑی, بلکہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں بھی آگ لگائی اور آپ کے حرم کو بھی اسیر کیا, اور اس طرح سے اسیر کیا کہ ان بیبیوں کو بے پالان اور کجاوے کے اونٹوں پہ سوار کیا, اور بیمار سید سجاد علیہ السلام کے گلے میں توق اور پیروں میں بیڑیاں ڈالیں. یہ قافلہ جب منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا دمشق کے نزدیک پہنچا تو اس وقت ایک انتہائی دردناک جملہ جو روایتوں میں موجود ہے وہ یہ کہ جناب ام کلثوم نے شمر کو بلا کر درخواست کی, یعنی یہ جملہ موجود ہے روایتوں میں, کہ جو انتہائی دل کو زخمی کرنے والا جملہ ہے, کیا فرماتی ہیں کہ اے شمر, ہماری تم سے ایک درخواست یہ ہے کہ شہر کا بازار سجا ہوا ہے اور سینکڑوں تماشائی ہماری بے بسی کا مشاہدہ کرنے کے لیے سڑکوں اور چھتوں پر موجود ہیں, ہماری تم سے درخواست یہ ہے کہ سر شہداء کو ایک طرف کر دو, ہمیں دوسری طرف کر دو تاکہ لوگ سرہائے شہداء کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں اور ہمارے کھلے سروں پر ان کی نظریں نہ پڑیں. لیکن اپنی شقاوت و قساوت کے نتیجے میں شمر نے وہی کام کیا کہ جس سے جناب ام کلثوم نے اس کو منع کرنا چاہا تھا کہ سر شہدا کو یہ قافلہ بازار دمشق میں اس شان سے داخل ہوا کہ سر شہدا آگے آگے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے اسیران حرم. بنو امیہ کی زہریلی تبلیغ کا اثر یہ تھا کہ ایک بوڑھا شخص شامی کھڑا ہوا تھا, اس نے امام سجاد علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگا خدا کا شکر ہے کہ جس نے تم باغیوں کو شکست دی اور امیر المؤمنین کو تم پر غلبہ عطا کیا. جناب سید سجاد علیہ السلام خاموشی سے اس کے طعن کو سنتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اے بھائی کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ زہریلے اثرات کا یہ عالم تھا کہ وہ شخص حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ تمہارا قرآن سے کیا تعلق. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن میں آیہ مودت پڑھی ہے؟ کہتا ہے ہاں. پھر آپ سوال کرتے ہیں کیا تم نے قرآن میں آیہ تطہیر کا مطالعہ کیا ہے؟ کہتا ہے ہاں. تو آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص جس کی مودت کو خدا نے واجب قرار دیا, جن کو خدا نے اس طریقے سے طیب و طاہر کیا کہ جیسے کہ طہارت کا حق تھا وہ ہم ہیں, وہ پیر مرد اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے اور یزید ملعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں سے شہید ہوتا ہے. یہ قافلہ اسی حالت میں دربار یزید میں داخل ہوتا ہے کہ جہاں پر 700 سے 800 کرسی نشین اور سفرائے ممالک موجود تھے. اس وقت امام سجاد علیہ السلام ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں کہ اے یزید میں تجھ کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ اگر آج اس وقت رسول خدا اس موقع پر حاضر ہوں تو ہمیں اس حالت میں دیکھنے کے بعد کیسا محسوس کریں گے. اور اس وقت اس ملعون کے سامنے سر امام حسین علیہ السلام ایک تشت میں رکھ کے لایا جاتا ہے, اور روایتوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فوراً آگے بڑھ کر اپنی پھوپھی کو اپنے پیچھے چھپا لیتے ہیں, لیکن خود آپ کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی نہ کبھی لذیذ غذا تناول فرمائی نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. پروردگار عالمین کل مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات کو روح جہاد امام حسین علیہ السلام کو جذب کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار عالمین نور ولایت ائمہ طاہرین علیہ السلام کو ہمارا نصیب و مقدر قرار دے. رب العالمین نورانیت قرآن سے ہمارے قلب کو ہمارے دماغ کو منور فرمائے. بار الہ مؤمنین کے درمیان سے ہر قسم کا کینہ حسد بغض فساد انتشار ان سب کا مکمل خاتمہ فرمائے, اور ہمیں باہم تقرب الہی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کی توفیق عنایت فرمائے, ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بنائے, اور خدا کی راہ میں ہم سب کو مل کر پیش قدمی کی توفیق عنایت فرمائے. رب العالمین آپ کی عزاداری کو قبول کرے. تمام مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات جو حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود تھے, خدا ان کی زیارتوں کو اور عزا کو قبول فرمائے, اور خداوند علی و عظیم ہماری دنیا اور آخرت کو سعادت پر منتہی فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.